الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 7 نمبر کی حدیث، ایک بڑا لمبا قصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کیا ہے، کافی لمبا قصہ ہے. امید ہے کہ 2 یا 3 مجلس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. اس قصے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، دنیا میں 2 بڑی سپر پاور گورنمنٹ تھی، حکومت تھی، ایک کسرا بادشاہ کی حکومت تھی. کسرا یہ بھی ایک لقب ہوتا تھا، جیسے کہ ہمارے یہاں بچے کا نام یوسف ہو لیکن لوگ اس کو منا کہتے رہتے ہیں. اس طرح اس زمانے میں فارس ایران میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا بادشاہ کہتے تھے، اور یہ مجوسی ہوتے تھے یعنی آگ پرست، جیسے ہماری یہاں پارسی لوگ تھے. تو وہی پارسیوں کی، مجوسیوں کی حکومت فارس اور ایران میں ہوا کرتی تھی، اور ان کا جو بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فارس کہتے تھے، کسرا کہتے تھے. ایک دوسری بڑی پاور والی حکومت تھی اس زمانے میں رومیوں کی، یعنی عیسائیوں کی، اور ان کا مرکز، ان کا کیپیٹل، راجدھانی یہ قسطنطنیہ ہوا کرتی تھی. اسی قسطنطنیہ کو انگریزی میں کانسٹینٹینوپول کہا جاتا ہے، اور یہ قسطنطنیہ اس وقت ترکی کا جو استنبول شہر ہے وہی پرانے زمانے میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا. یہ عیسائیوں کی حکومت تھی، اور ان کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر روم کہا جاتا تھا، قیصر کہتے تھے۔ یہ دو اس زمانے کی بڑی سپر پاور طاقت تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومیوں کا جو قیصر بادشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا، اور وہ 31 سال تک اس نے حکومت چلائی ہے، اور اسی کی حکومت کے زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ دونوں دنیا کی بڑی طاقت، بڑی حکومت، تو آپس میں کھینچا تانی بھی ان کی چلتی رہتی تھی۔ ادھر ایران کے فارس کے کسرا بادشاہ نے زوردار جنگ چالو کی، اور عیسائیوں کا، رومیوں کا پورا ملک انہوں نے قبضے کرنا شروع کر دیا۔ ایک کے بعد ایک وہ علاقے جیتتے گئے، فتح کرتے گئے، یہاں تک کہ رومیوں کی یعنی عیسائیوں کی اتنی بڑی حکومت دھیمے دھیمے کم ہوتی گئی، اور پوری عیسائیوں کی حکومت پر ان ایرانیوں نے قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ قیصر بادشاہ ہرقل قسطنطنیہ میں، یعنی آج کے استنبول میں جو ان کا بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس قلعے میں بند ہو گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ابھی بھی اس قلعے کے کھنڈر موجود ہے استنبول کے اندر، ہزاروں سال ہونے کے باوجود وہ قلعے کے کھنڈر موجود ہے۔ تقدیر کی حالت دیکھیے، ادھر مکہ میں جو کافر تھے وہ اپنے آپ کو ایران کے مجوسیوں جیسا مانتے تھے، چونکہ وہ آگ کے پجاری، یہ بت کے پجاری، اور وہ مکہ کے کافر عیسائیوں کو مسلمانوں جیسا مانتے تھے، اس لیے کہ مسلمان بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں اور عیسائی بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں۔ مسلمان بھی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور عیسائی لوگ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس لیے عیسائی جو ہار رہے تھے ان کو یہ مکہ کے کافر مسلمانوں جیسا مانتے تھے۔ جب عیسائی لوگ ہارتے گئے، ان کا پورا ملک ختم ہو گیا، صرف ان کی کیپیٹل اور راجدھانی باقی رہی، تو یہ مکہ کے کافر بہت خوش ہوئے، اور خوش ہو کر کے یوں کہنے لگے کہ جس طرح ایران کے آگ کے پجاریوں نے عیسائیوں کو ختم کر دیا، ان کی حکومت ختم کر دی، اس طرح ہم تم مسلمانوں کی حکومت کو بھی ختم کر دیں گے، تمہارا نام و نشان ہم مٹا دیں گے، تم کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ مسلمانوں کو غم بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور خوشخبری سنائی کہ اگرچہ مسلمان اس وقت عیسائی لوگ اس وقت ہار رہے ہیں، لیکن 10 سال پورے ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو دوبارہ جیت عطا کریں گے، اور ان ایران کے پرمجوسیوں کو اللہ تعالیٰ ہرا دیں گے۔ یہ حضرت جبرائیل کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اور قرآن میں سورہ روم نازل ہوئی، رومان امپائر پر سے ہی ہے یہ روم، روم میننگ رومان امپائر، اسی پر سے قرآن میں یہ پوری سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. مسلمانوں کو اللہ نے خوشخبری سنائی، گھبراؤ مت، یہ عیسائی رومی بادشاہ قیصر بہت جلدی کامیاب ہوگا اور وہ مجوسیوں کو، ایران کے پارسیوں کو ہرا دے گا. مسلمانوں کو تو اللہ کے وعدے پر ایمان اور یقین ہے، ان کو تو یقین ہو گیا کہ ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا، بھلے دنیا میں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو. اس وقت کے اوپر دور دور سے بھی کہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ عیسائی لوگ دوبارہ جیتیں گے اور ایرانی لوگ ہار جائیں گے، کیونکہ ایرانی لوگ پوری دنیا میں چھا رہے تھے اور عیسائی لوگ بس قیصر اپنے کیپیٹل میں بھی قلعے کے اندر بند ہو کے بیٹھ گیا تھا. اسی زمانے میں قیصر بادشاہ نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ تعالی مجھے جیتا دے تو میں استنبول سے لے کر مسجد اقصا تک، بیت المقدس تک پیدل چل کر کے جاؤں گا. یہ اس نے منت مانی. اور جیسے کہ آج ہم مسلمان پیدل حج کرنے کی منت مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم پیدل حج کریں گے، اور یہ منت ماننا جائز ہے، اس طرح وہ عیسائی بادشاہ، اسی لیے اس نے ایسی منت مانی کہ اگر میں جیت گیا تو میں استنبول سے لے کر کے پیلسٹائن تک پیدل چل کے جاؤں گا اور بیت المقدس کی میں زیارت کروں گا. یہ منت اس نے مانی، اور اس طرح کی منت ماننا ہمارے لیے بھی جائز ہے. مثلاً کوئی آدمی منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو ایک نفل روزہ رکھوں گا، دو نفل روزے رکھوں گا، چھ رکعت نماز پڑھوں گا، 10 رکعت نماز پڑھوں گا، اتنے پیسے صدقہ کروں گا، ایک جانور صدقہ کروں گا، پیدل حج کروں گا، پیدل عمرہ کروں گا. ایسی منت مان سکتے ہیں، ماننا جائز ہے اپنے کام کو پورا کروانے کے واسطے اللہ کے نام پر. تو اس نے منت مان لی اور اللہ تعالی نے اس کی منت پوری فرما دی، اور 10 سال پورے نہیں ہوئے اور اللہ تعالی نے قیصر بادشاہ کو پھر سے کامیاب کرنا شروع کیا، اور اس نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ جتنا اپنا علاقہ، اپنا ملک ایران کے مجوسیوں نے لے لیا تھا، وہ پورا علاقہ قیصر نے پھر سے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور اس کی حکومت پھر سے زوردار مضبوط قائم ہو گئی. اور وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے پیدل چل کر کے بیت المقدس آیا، مسجد اقصا آیا، اور اسی زمانے کے اندر یہ قصہ ہوا جو حدیث میں آ رہا ہے. دوسری ایک اہم بات سمجھو اس قصے کو سمجھنے کے لیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے حضور کو مدینہ پاک میں بھی ستانا شروع کیا. ہجرت کے دوسرے ہی سال میں مکہ سے 1000 آدمی گئے، ابو جہل سردار ہے، اور مدینہ جا کر کے وہ مسلمانوں کو اوپر حملہ کرنے کے لیے گئے، مدینہ میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. پھر احد کی لڑائی ہوئی، اس طرح چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی رہتی تھی، مسلمان بھی ڈرے گھبرائے ہوئے رہتے تھے اور مکہ کے کافر بھی ڈرے اور گھبرائے ہوئے رہتے تھے. اسی میں ایک بات یہ ہوئی کہ ہجرت کے 6ٹے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين. حضور نے خواب یہ دیکھا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، اور عمرے کے بعد سر منڈوا کے احرام کھول رہا ہوں. اتنا پیارا خواب دیکھا، اور حضور کو مکہ کی یاد ستا رہی تھی، 6 سال ہو گئے مکہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ جس مکہ میں زندگی کی 53 سال کی عمر گزاری، اب وہ مکہ سے حضور کو دشمنوں نے نکال دیا اور 6 سال ہو گئے، تو حضور کو، صحابہ کو، سب کو مکہ یاد آ رہا تھا، اور اسی یاد یاد میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں، جانور کو ذبح کر رہے ہیں، مینا میں قربانی کر رہے ہیں، ایسا خواب دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خواب بتلایا، سب تیار، چلو چلیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ تقریباً 1400 صحابہ کا قافلہ عمرے کے لیے تیار ہو گیا کہ چلو ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ والوں کو جو احرام باندھنا ہے وہ تو بالکل مدینہ کے اندر سے ہی، ذوالحلیفہ میقات ہے، وہ مدینہ کے اندر ہی ہے، جب مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو وہیں ذوالحلیفہ سے احرام باندھ دیتے، حضور نے احرام باندھا، ساتھ میں جانور بھی لے لیے کہ چلو حرم جا کے، مکہ جا کے اس کو ذبح کریں گے اللہ کے نام کے اوپر۔ گئے تو بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے، اور اب مکہ شہر میں داخل ہونا تھا، تو اس وقت کے اوپر آن ارائیول ویزا تھا، یعنی بالکل وہاں پہنچ کر کے ویزا لینے کی سسٹم، ایک تعبیر کر رہا ہوں، تو وہاں پہنچے، پہلے سے ویزا تو لینے کی کوئی بات تھی نہیں، بالکل مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے تو مکہ والوں کے پاس خبر بھیجی کہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، کوئی لڑائی لڑنے آتے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، لیکن مکہ والوں نے ویزا دینے سے منع کر دیا، بالکل مکہ کی بارڈر کے قریب ہے، احرام ہے، 1400 صحابہ کا احرام ہے، اور منع کر دیا، ہم تم کو مکہ میں آنے نہیں دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جائے، لیکن حضور حرم میں تھوڑے لڑنے والے تھے، حرم کوئی لڑائی کی جگہ تھوڑی ہے، صلح ہوئی مکہ والوں کے ساتھ، ان کے کچھ آدمی آئے ادھر سے، کچھ آدمی، اور ایک صلح لکھی گئی۔ صلح میں یہ بات لکھی گئی کہ 10 سال تک ہم آئندہ آپس میں کوئی لڑائی نہیں کریں گے، مکہ والے مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے، مدینہ والے مکہ والوں سے نہیں لڑیں گے، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، یہ لکھان لکھا گیا اور صلح ہوئی۔ جب صلح ہو گئی تو اب سب کو اطمینان ہو گیا، مکہ والوں کو اطمینان، مدینہ والوں کو بھی اطمینان، اور راستے بھی سب اطمینان والے ہو گئے کہ ابھی تو کوئی لڑائی ہونے والی نہیں ہے۔ تو جب یہ اطمینان کا ماحول ہو گیا تو مکہ کے جو کافر تھے اس زمانے میں، وہ بزنس اور تجارت میں بڑے ماہر، تو انہوں نے سوچا کہ 6-7 سال سے ہمارا سارا کاروبار ٹھپ جیسا ہوا ہے، اس لیے کہ بدر کی لڑائی اسی لیے ہوئی کہ مکہ والے تجارت کرنے کے لیے شام گئے تھے، سیریا گئے تھے، اور وہ تجارت کر کے آ رہے تھے، اسی میں سے لڑائی ہو گئی، اسی لیے وہ بھی بزنس کرنے سے ڈرتے تھے۔ تو 5-6 سال سے مکہ والوں کا سارا بزنس ٹھپ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو صلح ہو گئی تو اپنا بزنس بڑھاؤ، جلدی جلدی کاروبار کرو، خوب دھندا کر لو۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، چلو دنیا میں جو بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہیں میں ان کو ایمان کی دعوت دے دوں۔ اندازہ لگاؤ کہ جیسے ہی صلح ہوئی، راستے کھل گئے، امن و امان کا ماحول ہو گیا، تو حضور کا فکر مبارک فوراً ہوئی کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہم خط لکھتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ان کو کلمے کی طرف بلاتے ہیں، چانس بہت اچھا ہے۔ اور مکہ والوں نے چانس لیا تجارت اور بزنس کا، حضور نے چانس لیا آخرت کی تجارت کا، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام لیٹر لکھے، اس میں ایک خط حضور نے لکھا ہرقل بادشاہ قیصر کے نام پر، ایمان کی دعوت دینے کے واسطے۔ اور یہ خط لے کر کے، اس زمانے میں پوسٹ تو کی نہیں، کسی آدمی کو بھیجنا پڑتا تھا خط لے کر کے، تو صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ نئے نام پوچھتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک نیا نام ہے، سن لو، حضرت دحیہ۔ اور آپ کو بتلاؤں، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ خوبصورت صحابی حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اتنے خوبصورت اور کوئی صحابی نہیں تھے، سب سے زیادہ حسین صحابی حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ باہر نکلتے تھے گھر سے تو عورتیں گھروں میں سے ان کو جھانک جھانک کے دیکھا کرتی تھی، اتنے خوبصورت تھے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعض مرتبہ تو وہ خود اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے نکلا کرتے تھے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، اتنے حسین تھے۔ اور آگے کی بات بتلاؤ، حضرت جبرائیل امین جیسے فرشتے جب اللہ کے یہاں سے قرآن لے کے آتے تھے تو انسان کی شکل میں آتے تھے، تو انسانوں میں حضرت دحیہ کی شکل میں خود جبرائیل آتے تھے، یہ مقام تھا حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑے خوبصورت صحابی۔ تو حضور نے ان کو کہا کہ عیسائیوں کو دعوت دینی ہے، ہرقل قیصر بادشاہ کو ایمان کی دعوت دینی ہے، تو حضرت دحیہ کو لیٹر دیا، جاؤ تم خط پہنچاؤ۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے دعوت دینے کے واسطے۔ اب اس زمانے میں دنیا کی ایک سپر پاور طاقت کا بادشاہ، پریسیڈنٹ، تو اس کو ڈائریکٹ کوئی لیٹر نہیں پہنچا سکتا تھا، کسی کو واسطہ بنانا پڑتا تھا، وایا وایا کرنا پڑتا تھا۔ تو بسرا ایک شہر ہے، اس کا جو امیر تھا، اس امیر کو بیچ میں حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واسطہ بنایا کہ بھائی یہ خط ہے ہمارے حضور کا، اور تمہارے بڑے بادشاہ قیصر کو پہنچانا ہے، تم ذریعہ بن جاؤ کہ یہ خط پہنچ جاوے، ایمان کی دعوت کا خط ہے۔ کہ بہت اچھا، مہر لگا ہوا خط تھا بالکل پیک حضور کا، اور وہ پہنچانا تھا قیصر روم کو، دنیا کے بہت بڑے بادشاہ کو، وہ خط پہنچا۔ اب اسی زمانے کے اندر ایک اور بات سمجھنی ہے واقعے سے پہلے، کہ ابو جہل تو بدر کی لڑائی میں مارا گیا، تو مکہ کے سردار بعد میں بن گئے ابو سفیان۔ ابو سفیان بہت کٹر دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت کٹر۔ احد کی لڑائی میں بھی یہی سردار تھے مکہ کے کافروں کے۔ احزاب بعد میں خندق کی جو لڑائی ہوئی، اس میں بھی مکہ کے سردار ابو سفیان۔ حضور کو عمرے کے لیے آنے نہیں دیا ابو سفیان، پوری مکہ کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی، وہ کٹر دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن حضور کی جو ہے ہوشیاری دیکھو، حکمت دیکھو، اللہ کی کروڑوں درود اور رحمت ہمارے حضور پر نازل ہو۔ ہوا یہ کسی حضور کی ذہانت کا اندازہ لگا، اسی ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی اور داماد جس کا نام تھا عبید اللہ ابن جہش، داماد کا نام، اور بیٹی ام حبیبہ۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی اور عبید اللہ ابن جہش اس کے داماد، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی، اور یہ توفیق ملی ان کو مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے۔ اب ابو سفیان تو پریشان، بیٹی مسلمان ہو گئی اور داماد مسلمان ہو گئے، اور یہ ہے کٹر دشمن۔ اور مدینہ کی ہجرت سے پہلے صحابہ اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے حبشہ جاتے تھے ہجرت کر کے، حبشہ جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، اور صحابہ نے دو مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ کی ہجرت کا نمبر آیا، اور حبشہ کے اندر جو عیسائی بادشاہ تھے وہ بہت اچھے اخلاق کے تھے، انہوں نے صحابہ کا استقبال کیا. اب ہوا کیا، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اور داماد عبید اللہ ابن جہش دونوں ہجرت کر کے حبشہ گئے، تو وہاں حبشہ میں کوئی اور حبشہ کی عورت عبید اللہ ابن جہش کو پسند آ گئی اور وہ اس کے عشق میں پھنس گئے، اور پھنس کر کے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، و مرتد ہو گیا، عیسائی بن گیا، اور جو ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق ہو گئے ابو سفیان کی بیٹی کو، چونکہ شوہر عیسائی ہو گیا اور وہیں کا ہو گیا وہ حبشہ کا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھو، وہ جو ام حبیبہ بیوہ ہو گئی اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اس بیوہ عورت کے ساتھ. یہ ملکی مصلحت کہلاتی ہے، یہ حکومتی مصلحت کہلاتی ہے. اب حضور کا نکاح ام حبیبہ سے ہو گیا تو ابو سفیان تو ایک دم ڈھیلے پڑ گئے، چونکہ حضور داماد ہو گئے، اور عرب میں کیسے بھی دشمن ہو لیکن وہ لوگ رشتے داری کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو جس دن سے حضور کا نکاح ام حبیبہ سے ہو گیا اس کے بعد ابو سفیان نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی. دیکھو حضور کی حکمت دیکھو کہ دشمن کو کیسے جو ہے ڈھیلا کیا، کہ اس کی بیٹی جو بیوہ ہو گئی تھی، اور عام طور پر جب کسی کے گھر میں بیٹی بیوہ ہو جائے اللہ حفاظت میں رکھے تو باپ کے لیے بہت بڑا ٹینشن ہوتا ہے، کنواری بیٹی کے مقابلے میں بیوہ بیٹی کا ٹینشن باپ کے اوپر بہت بڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ کنواری بیٹی کو تو آج نہ کل رشتہ انشاءاللہ آئے گا ہی آئے گا، لیکن جو بیوہ ہوتی ہے اس کے رشتے جلدی نہیں آیا کرتے، اور ابھی ہمارا سماج اور معاشرہ اتنا ایمان میں مضبوط نہیں ہے کہ وہ بیواؤں سے جلدی جلدی نکاح کرے. اس لیے گھر میں بیوہ بیٹی بیٹھی ہو تو باپ کے لیے بہت بڑا ٹینشن ہوتا ہے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حضور سے نکاح ہو گیا تو ابو سفیان کو اب شرم آنے لگی، اور دشمنی تھی لیکن اس نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ ختم کر دیا. لڑتے رہتے تھے، دشمنی کرتے رہتے تھے. اسی زمانے کی یہ بات ہے کہ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا نورانی خط لے کر وہاں پہنچے، پیلسٹائن، مسجد اقصی، بیت المقدس، اور امیر بسرا نے، غسانی بادشاہ نے، گورنر نے قیصر کو حضور کا خط مبارک پہنچایا. اب وہ قیصر دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ اسی لیے تھا بہت ہوشیار آدمی، اس نے پوچھا یہ خط میرے نام کس نے لکھا، کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوں، تو میرے نام خط لکھنے والا کوئی بڑا ہمت والا آدمی ہوگا، یہ کون ہے جس نے میرے نام پر خط لکھا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ عرب میں محمد نام کے ایک آدمی آج کل ظاہر ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے آخری نبی بتلاتے ہیں. یہ ان کی طرف سے آیا ہوا خط ہے. تو قیصر بادشاہ یوں کہنے لگا کہ اچھا یہ جس آدمی نے میرے نام پر خط لکھا ہے، محمد نے، وہ آدمی کی پوری ہسٹری مجھے کون بتائے گا، بایو ڈیٹا کون بتلائے گا کہ محمد ہے کون، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کا گھر کہاں ہے، کہاں پیدا ہوئے، یہ بیک گراؤنڈ مجھے بتائے گا کون؟ گوگل سروس تو تھی نہیں کہ اس کے ذریعے وہ معلوم کر لیتا. تو اس نے یہ سوال کیا کہ یہ جس نے اب میرے نام پر خط لکھا ہے وہ خط لکھنے والے محمد ہے کون؟ مجھے اس کی معلومات چاہیے. تو اس نے اپنے منسٹروں کو وزیروں کو کہا کہ بھائی معلوم کراؤ کہ کیسے ہم کو پتا چلے گا. تو اس کے منسٹروں نے تحقیق کرنا شروع کی. تو تحقیق کرتے کرتے ان کو ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی. کیا معلوم ہوا؟ جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ جب صلح ہو گئی تو مکہ والوں نے تجارت کا کام بہت تیز چالو کر دیا. 6 سال سے ان کے بزنس ٹھپ پڑے ہوئے تھے. تو خود مکہ کے سردار ابو سفیان بہت بڑا مال لے کر کے وہ وہاں ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے ایک بڑے قافلے کو لے کر کے. اور وہ اس زمانے میں وہیں پیلسٹائن کے اندر تھے خود ابو سفیان. تو قیصر کے منسٹروں نے تحقیق کرائی تو پتا چل گیا کہ عربستان سے ایک ٹیم آئی ہے, ایک قافلہ آیا ہے تجارت کرنے کے واسطے, بزنس کرنے کے واسطے. کہ ان کے ذریعے ہم کو پورا بائیو ڈیٹا معلوم ہو جائے گا کہ محمد کون ہے. اور اس سے اچھا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ تو فوراً کہا بلاؤ ان لوگوں کو, کہاں ہیں وہ لوگ. بلا کر کے ان کو پورے ابو سفیان کے قافلے کو محل میں ایک جگہ رکوایا. پھر بادشاہوں کا جب ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر حضرت ابو سفیان کو دربار میں بلایا اور بلا کر کے کہا بادشاہ نے قیصر روم نے کہ دیکھو میں آپ لوگوں سے کچھ سوال جواب کروں گا, انٹرویو لوں گا اور تم مجھے اس کے صحیح صحیح جواب دیں گے. اب اتنا بڑا بادشاہ تو ہوشیار تو ہوگا, اس نے کیا ترتیب کی؟ خود بیٹھا اپنے تخت پر, اپنے آجو باجو میں اپنے منسٹروں کو بٹھایا اور سامنے ایک کرسی لگائی ابو سفیان کے واسطے اور پیچھے کرسیاں لگائی ان کے تمام ساتھیوں کے لیے. عجیب ترتیب. یہ ترتیب میں بھی بڑی حکمت تھی. حکمت کیا تھی؟ کہ قیصر بادشاہ نے ابو سفیان کو کہا کہ دیکھو میں تم سے کچھ سوال جواب کرتا ہوں, اور ساتھیوں کو کہا دیکھو اگر یہ جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے مجھے اشارہ کر دینا. اس کے لیے ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا, اور پیچھے اسی لیے بٹھایا تاکہ ابو سفیان کو پتا نہیں چلے کہ کس نے نا کا اشارہ کیا تھا اور کس نے ہاں کا اشارہ کیا تھا. یہ بہت بڑی چالاکی وہ قیصر روم بادشاہ نے کھیلی اور شاندار دربار لگایا اور خود بیٹھا, سامنے ابو سفیان کو بٹھایا, ادھر اس کے منسٹر بیٹھے اور پیچھے ابو سفیان کے سب ساتھی جو مکہ سے گئے تھے وہ بیٹھے اور سوال جواب شروع ہوئے. وہ سوال جواب پوری حدیث کے اندر موجود ہے. اور یاد رکھو یہ جو سوال جواب ہے, سوال کرنے والا ایک عیسائی قیصر بادشاہ, جواب دینے والا اپنے زمانے کا سب سے بڑا مشرک اور کافر. اگرچہ آگے کی بات بتاؤں وہی ابو سفیان کٹر دشمن کو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ایمان عطا فرما دیا, ہدایت عطا فرما دی ہجرت کے 8ویں سال میں. اور ہم مجبور ہیں اب, بلکہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ اب ہم یوں کہیں گے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. جب وہ پکڑ کے لائے گئے مکہ کی فتح کے وقت کے اوپر صحابہ نے ان کو پکڑ لیا ہے. وہ چوکی کرنے نکلے تھے رات کو, سردار تھے اس لیے. تو صحابہ نے پکڑ لیا اور حضور کے پاس لے کے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تو ان کا غصہ بھڑک گیا, یہ اللہ کا دشمن, اللہ کے نبی کا دشمن, کٹر دشمن. حضرت عمر تو تلوار لے کے دوڑے کہ ابھی میں اس دشمن کو قتل کر دوں, لیکن ان کو پناہ دی گئی, حفاظت دی گئی. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا جو ابو سفیان کے لنگوٹیے دوست, انہوں نے بہت سمجھایا سمجھا بجھا کر کے بالآخر ابو سفیان نے ایمان قبول ہی کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ نے ان کو جنتی اور صحابی بنا دیا. لیکن اس وقت وہ کٹر کافر ہے بلکہ کافروں کے سردار ہے اور اللہ کے نبی کے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہاں سوچنے کا مقام میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک عیسائی حضور کے لیے سوال کر رہا ہے, ایک کٹر کافر دشمن جواب دے رہا ہے, لیکن وہ جواب ایسے ہے کہ جو ہے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کیسی ہوگی کہ کٹر سے کٹر دشمن بھی حضور کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. حدیث کا واقعہ روک کر کے ایک بات عرض کروں. تین سال پہلے ایک پروگرام ہوا تھا اور بالکل ویسا پروگرام اسی اتوار کو تھا. میں پڑھائی کے دنوں میں الحمدللہ کہیں جاتا نہیں ہوں, بیرونی ملک بھی نہیں جاتا ہوں, تو ملک میں تو جانے کا کوئی سوال ہی نہیں. لیکن وہ پروگرام ایسا تھا کہ میں مدرسے کی چھٹی کر کے گیا اور ہمارے محتمی صاحب نے مجھے بھیجا کہ جاؤ ایسے پروگرام میں تم کو جانا ہے. بات کیا تھی, ایک کمیٹی ہے وہاں پالن پور کے اندر, ان لوگوں نے کالجوں میں ہائی اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں جا کر کے ہندو لڑکے لڑکیوں کو یہ دعوت دی کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک تم پڑھو اور سیرت مبارک پڑھ کر کے تم اس پر نبند لکھو, آرٹیکل لکھو ہمارے حضور کی سیرت پڑھ کر کے. گجراتی میں ہم تم کو سیرت دیتے ہیں, تم پڑھو اور پھر تم اس پر آرٹیکل لکھو, ہم تم کو چار مہینے کا ٹائم دیتے ہیں, پھر تمہارے نبند کو ہم دیکھیں گے اور بڑے بڑے انعام رکھیں گے, جس کا نبند پہلے نمبر کا آئے گا اس کو 50,000 روپے انعام میں دیں گے, دوسرے نمبر والے کو 1,000, تیسرے کو 1,000, باقی کو 1,000. آپ اندازہ لگاؤ 712 ہندو لڑکے لڑکیوں نے حضور کی سیرت پڑھ کر کے نبند لکھنے کی حریفائی میں حصہ لیا. 712 لڑکے لڑکیاں, یہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر اپنے سامنے ہوئی بات بتلا رہا ہوں, انہوں نے عرضیاں لکھی کہ ہم حصہ لیں گے اور ان کو تقریباً 3,000 کے قریب حضور کی سیرت لے جائے اس کی کاپی. جس کو شوق ہو میرے پاس لے جائے اس کی قلم اٹھائے اور عقل دم رہ جاتی ہے اس پر انہوں نے قلم اٹھایا. بعد لڑکی پڑھ رہی ہے, جب اس کا نبھن پورا ہوا اور اس کے نام کا بعد میں اعلان ہوا کہ تو سوال کرنے والا دیکھے, تو یہ جو واقعہ حدیث کے اندر آ رہا ہے تو سوال کرنے والا دنیا کا ایک کٹر عیسائی بادشاہ ہے اور بلا کر کے ٹرانسلیٹ ہو رہی پوری, دونوں کے سیشن کرنے والے کو بلایا گیا اور بلا کر کے ٹرانسلیٹ ہو رہی پوری دونوں کے سوال جواب کو. مسجد اقصا کو ایلیا بھی کہا, تر کافر ابو سفیان نے سوال کیا کہ تر کافر ابو سفیان نے سوال کیا کہ تمہارے اندر, دیکھو میں تم سے سوال کروں اتنی بڑی جماعت, حضور اور ابو لم کے جو چوتھے نمبر کے دادا ہے تیسری پشت میں جا کر حضور اور ابو سفیان دونوں ایک ہو جاتے ہیں. ابو سفیان بھی قریشی, حضور بھی قریشی, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف, تو یہاں عبد مناف کے اوپر جا کر اس بات بولتا اس بادشاہ, تو میں ضرور حضور کے لیے کوئی جھوٹی بات بولتا اس بادشاہ کو بدگمان کرنے کے لیے, تاکہ اس کے دل میں حضور کی عزت نہ آوے. کوئی جھوٹی بات میں ضرور بولتا حضور کے بارے میں, لیکن میرے دل میں یہ ڈر ہوا کہ اگر میں جھوٹ بولنے جاؤں گا تو پیچھے سے میرے ساتھی اشارہ کر دیں گے کہ ہمارا سردار جھوٹ بولا تھا, اور مکہ آ کر کے اور ان کے دل میں آ جائے گا کہ ہمارا سردار جھوٹ بولا تھا, اور مکہ آ کر کے کسی کے سامنے تو کہیں گے کہ ابو سفیان ہے تو ہمارے سردار، لیکن وہاں فلسطین میں ایک بات جھوٹ بولے تھے وہ. اور اس زمانے کے اندر حدیث کے شرا لکھتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولنے میں نے آئے گا، آپس میں باتیں کریں گے کہ ابو سفیان نے فلسطین میں جھوٹ بولا تھا، اس لیے کہا میں نے جھوٹ بولنے کی بالکل ہمت نہیں کی. لیکن ایک بات اور بتلا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ ابو سفیان کو جھوٹ بولنے کی ہمت کیوں نہیں ہوئی حضور کے بارے میں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں اللہ ہم مسلمانوں کو، اس نے ابو سفیان کو اس موقع پر جھوٹ سے بچا لیا ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو سچائی کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے لیڈروں میں تو سچ تلاش کرنا پڑتا ہے، اس زمانے کے اندر جو ہے جھوٹ ڈھونڈنے سے ملتا نہیں تھا، اور وہ جھوٹ کو اپنے لیے ڈوب مرنے کی بات سمجھتے تھے. اور اب تو جھوٹ دنیا میں فیشن بن رہی ہے. خاندان سب سے اونچا خاندان، یہ جواب دیا ہاشم ہاشمی خاندان سب سے اونچا خاندان، یہ جواب دیا ہے. پھر دوسرا سوال کیا کہ کبھی تمہارے اندر کسی نے مکہ میں عرب میں اپنے آپ کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں. کہ جو لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں وہ ایمان لانے والے، کہ جو لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں وہ ایمان لانے والے مالدار اور اونچے بڑے لوگ ہیں، یا غریب اور کمزور اور فقیر قسم کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں، مکہ کے مالدار اور بڑے لوگ. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. تو سوال کیا، اور اس سوال کے پیچھے بھی بہت بڑی ہسٹری ہے جو آگے حدیث میں آ رہی، کہ ہر سوال کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے. آپ ابھی صرف سوال جواب ذہن میں رکھو. تو پوچھا کہ بھائی مالدار لوگ ایمان لاتے ہیں یا غریب؟ تو کہ نہیں، غریب لوگ ایمان لاتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایمان لانو ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایمان لائی، نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. پھر تو ایمان والوں کی تعداد بڑھتی گئی. تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، بلکہ وہ تو روز زیادہ ہو رہے ہیں، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. چھٹا سوال کیا، کوئی مسلمان ہونے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوا کہ بتلاؤ، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنے کی تہمت لگی ہے؟ کبھی وہ جھوٹ بولے تو کٹر دشمن کہتا ہے نہیں، کبھی ہم نے ان کو زندگی میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. کیا حضور کی خوبی ہو بتا، غداری اور خیانت بھی نہیں کی، جو وعدہ کرتے پورا کرتے. انہوں نے غداری اور خیانت بھی نہیں کی، جو وعدہ کرتے پورا کرتے. جو امانت رکھی جاتی ادا کرتے ہیں، کبھی انہوں نے خیانت نہیں کی. ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا، یہ ایک موقع تھا کہ ابو سفیان ذرا گڑبڑی کرے حضور کے بارے. سنبھل سنبھل کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ توڑنے والے نہیں ہیں، لیکن بہت سنبھل سنبھل کے چالاکی سے اس نے اس جملہ کہا کہ بھائی پتہ نہیں وہ آئندہ چل کر کے اس کو نبھاتے ہیں یا اس میں کچھ کمی بیشی آ جاتی ہے، وہ کچھ کہا نہیں جاوے اس طریقے سے. پھر نواں سوال، تمہاری اور مجھے، یعنی کبھی وہ ہم پر جیت گئے، کبھی وہ ڈول ہاتھ میں لے کے پانی کھینچے، یعنی کبھی وہ ہم پر جیت گئے، کبھی ہم ان پر جیت گئے. ہمیشہ ایک طرف کا ریزلٹ نہیں رہا، بدر میں وہ جیتے، احد میں ان کا تھوڑا بہت نقصان ہو گیا، دونوں طرف سے کبھی جیت کبھی ہار، ایسا سب چلتا رہتا ہے. اس طرح کے نو عائشہ بی بی ابراہیم، عائشہ بی بی ابراہیم عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے منور فرماوے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے. یہ ایک دعا کا پمفلیٹ ہے. الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها ربنا لا تزغ في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفس محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية ہماری حفاظت فرما اے اللہ برے دن سے برے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ برے دن سے بری رات سے بری گھڑی سے برے دوست سے برے ساتھی سے برے پڑوسی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ برے دن سے بری رات سے بری گھڑی سے ان تمام دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں ان تمام کی پورے عالم میں حفاظت فرما پورے عالم میں حفاظت فرما پورے عالم میں حفاظت فرما جو قید و بند میں ہے ان کو رہائی عطا فرما ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی محنتوں کے اچھے سمرخواہوں کی بدخواہی سے حاسدوں کے حسد سے فتنوں کے فتنوں سے بدخواہوں کی بدخواہی سے حاسدوں کے حسد سے تکلیف پہنچانے والوں کی تکلیف سے جنی انسی شرارتوں سے اے اللہ ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما ہمارے دوست احباب رفقا متعلقین کی حفاظت فرما اے اللہ جن کے دلوں میں غضب غصہ دشمنی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے ہمیں بھی زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ دنیا آخرت کی ذلتی سے حفاظت فرما عذاب سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری علم میں عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ یہ جو نیا سال شروع ہوا قمری اعتبار آزمائش کے قابل نہیں ہے عافیت کا عزت کا راحت کا سکون کا معاملہ فرماؤ ہم کمزوروں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماؤ مولا آپ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ آپ کمزوروں پر احسان کرتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ مولا ہم کمزور ہیں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے اے اللہ آپ ہی ہماری حفاظت فرما اپنی رضا مولا اس درس حدیث کے سلسلے کو بے انتہا قبول فرما اپنی رضا کا ذریعہ بناؤ حدیث پاک کے انوار سے بخاری شریف کے انوار سے تمام حاضرین سامعین سامعات کو مالا مال فرماؤ دنیا اور آخرت میں مالا مال فرماؤ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد